أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال الله في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأي مقتديتم اهتديتم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم صدر جلسہ معزز علماء کرام گرامی قدر سامعین عزیز طلباء آج کے اس عظیم اجتماع کو آج کے اس عظیم پروگرام کو عظمت صحابہ کانفرنس کے عنوان سے معنون کیا گیا اور آپ حضرات کسی عنوان پر کچھ سننے کے لیے تکلیف کی گئی ہے اور میری حاضری اسی عنوان پر کچھ عرض کرنے کے لیے ہوئی جامعہ ابی بکر کے منتظمین کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اصحاب رسول کی عزت ناموس کے تحفظ کے مسئلہ کو مشترکہ مسئلہ سمجھتے ہوئے میری حوصلہ افزائی فرمائی اور مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع بخشا. خلاق عالم کی بارگاہ عالیہ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے التجا کیجیے کہ وہ ذات قدیر مجھے سر سر کرنے کی کوشش کر اتھا جناب رسول کی عزت اور ناموس کا مسئلہ موجودہ حالات میں انتہائی اہم مسئلہ ہے. دشمنان اصحاب رسول شب و روز کی سرگرمیاں یہ کہ کسی نہ کسی صورت میں وہ مسلم قوم کے دل و دماغ سے پیغمبر کی جماعت کو تصدر روکیں. ان کی عظمت کو پامال کا ساتھ اصحاب پیغمبر سے ان کی دشمنی کی وجوہات کیا, اس میں جہاں اور بہت ساری وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں وہاں ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اصحاب رسول کا دشمن سب کا قرآن و سنت کو نہ مانتا ہے اور نہ ہی اسے ہلتا پھولتا ہوا دیکھتا ہے. جبکہ اسے یہ یقین ہے کہ قرآن و سنت کا امت تک پہنچنا اور اس کا کتابی شکل میں آنا پیغمبر اور امت کے مابین قرآن و سنت کے پہنچانے کے لیے جو واسطہ یا ذریعہ ہے وہ دشمن اصحاب رسول سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف پیغمبر کی جماعت. اگر اس جماعت کا احترام باقی رہتا ہے تو اس کی وساطت سے نقل کی ہوئی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا لازمی ہوگا, اور اگر اصحاب رسول کا تقدس برقرار نہیں رہتا تو پھر بڑی آسانی کے ساتھ وہ قرآن کا انکار کرتا ہے. اور یہ صرف مفروضہ نہیں ہے کہ دشمنان صحابہ نے قرآن کا انکار کیا ہے یا کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں, یہ صرف مفروضہ نہیں ہے بلکہ واقعی ایک حقیقت. روافض کی بنیادی تمام کتب میں چاہے ان کا تعلق ان کے بقول ان کی کتب حدیث سے, چاہے ان کا تعلق ان کے نظریات کے مطابق ان کی فقہ سے, اور چاہے ان کتب کا تعلق ان کے نظریات کے مطابق علم کلام سے ہے یا اصول فقہ سے, یا ان کا تعلق اسماء اور رجال کی کتب سے, اس پورے ذخیرہ میں 2000 سے کچھ زائد روایات اس مسئلہ پر موجود ہیں کہ یہ قرآن جو آج ہمارے پاس موجود ہے اور جس سے پڑھا جا رہا ہے، جس کے پڑھانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، یہ اصلی نہیں ہے علیہ السلام، یہ صحیح نہیں ہے. 2000 سے زائد روایات روافض کی کتب میں موجود ہیں جنہیں ان کے ہاں تواتر کا درجہ حاصل ہے، اور باقاعدہ رافضی علماء نے ان روایات کے متواتر ہونے کا اقرار کیا. رفض کی پوری تاریخ صرف 4 آدمی ایسے آئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو رافضی جماعت میں شمار بھی کیا اور اس بات کا اقرار بھی کیا کہ یہ قرآن صحیح ہے اور اصلی ہے. رفض کی پوری تاریخ میں صرف 4 آدمی جو یہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ قرآن صحیح ہے، باقی کوئی ایسا نہیں گزرا جس نے اس قرآن کا انکار نہ کیا. لیکن وہ 4 جو یہ اقرار کرتے ہیں، یہ تعریف کرتے ہیں کہ یہی قرآن صحیح ہے، ان کا یہ اقرار ان کے اس قرآن پر ایمان کی دلیل نہیں، بلکہ اس وقت کے حالات سے وہ مجبور ہوئے اور انہوں نے تقیہ کر کے اپنی جان بچائی اور اقرار کر لیا کہ یہی قرآن ہے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رافضی مجتہد نعمت اللہ جزائری نے انوار نعمانیہ کے نام سے 2 جلدوں میں کتاب لکھی، اور اس نے تعریف قرآن سے بات اور اپنے نظریات کے مطابق اس کو ثابت کی ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں. پھر اس نے خود سوال پیدا کیا ہے کہ ہمارے مکتب فکر کے 4 آدمی ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہی قرآن صحیح ہے، تو پھر اس کا وہ جواب دے کہتے کہ ان 4 ہمارے علماء کا عقیدہ تو یہی تھا کہ یہ قرآن صحیح نہیں، البتہ انہوں نے تقیہ تھا اس وقت کے حالات کے تحت اپنی جان بچانے کی غرض یہ کہہ دیا کہ یہی قرآن صحیح ہے. فی الحقیقت نعمت اللہ جزائری کہتے ہیں کہ ہمارے وہ 4 علماء بھی اس کے قائل نہیں تھے کہ یہ قرآن ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں جی؟ سارے یا تھوڑے؟ تو جو 4 آدمی رفض کی تاریخ میں ملتے تھے کہ یہ اس قرآن کے قائل ہیں، آیا ان کو بھی نعمت اللہ جزائری نے صاف کیا کہ وہ دل سے قائل نہیں تھے کہ یہی قرآن صحیح ہے، بلکہ تقیتاً اپنے حالات سے مجبور ہو کر اپنے زمانہ میں انہوں نے اقرار کر لیا کہ یہی صحیح ہے، حقیقتاً وہ اس کے قائل نہیں. تو اس لحاظ سے شیعت کے ہاں یہ نظریہ اجماعی قرار پا گیا کہ یہ قرآن اصلی نہیں، اور یہ وہ بات کہ جو میں مہاج تقریر کی حد تک نہیں کہہ رہا، میں آپ کے اس عظیم بین الاقوامی شہر میں اور آپ کے شہر کے اس معروف جامعہ نے پوری تحدی کے ساتھ دنیا شیعت کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر میرا یہ الزام غلط ہے کہ تم اس قرآن کے منکر ہو
तो तुम मेरे खिलाफ हाई कोर्ट में रिट दायर करो कि ये मौलवी हमें कुरान का मुनकर कहता है जबकि हम इस कुरान के कायल हैं। अगर मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ये साबित न कर दूं कि तुम इस कुरान के कायल नहीं हो तो मैं लिख के दूंगा अदालत को कि मुझे कराची के किसी भी चौक पे खड़ा करके बुलवा दूंगा। भाई इस तरह तो आप मुझे तकरीर नहीं करने देंगे, इस तरह यानी रात के 12 बज रहे हैं और अगर आपने नाराबाजी का यही अंदाज रखा तो फिर मैं कोई बात तो नहीं कह सकूंगा। अगर वक्त होता तो मैं आपको जज्बात के इजहार की इजाजत दे देता, लेकिन वक्त की तंगी और किल्लत के बायस मैं आपसे दरख्वास्त ये करूंगा कि आप अपने जज्बात पे कंट्रोल करें और मेरी बात सुनने पर अपनी सारी तवज्जो मरकूज करें। दो तीन रोज से आप अपने जज्बात के इजहार कर रहे हैं, आज आप मुझे मेरे जज्बात के इजहार का मौका दें। मैं जामिया के इस वक्त से तकरीर इस अंदाज से कर रहा हूं जो आम जलसों से हटी हुई, क्योंकि इसमें अक्सरियत तलबा, और मैं चाहता ये हूं कि मैं उन अजीज तलबा के जेहन में कोई चीज बिठा सकूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी दरखास्त कबूल करते हुए मेरे साथ ताबुन करें। रवाफिज ने खुलकर इस कुरान का इंकार किया, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि 2000 से ज्यादा रिवायात मौजूद जिन्हें उनके यहां हदीस कहा जाता है जो ये कहती हैं कि यह कुरान असली नहीं। फिर इन रिवायात के बाद जहां तक शिया मकसद फिक्र का ताल्लुक है उनमें कोई एक आदमी भी जिसे उनके मजहब का नुमाइंदा तसव्वुर किया जाता हो ऐसा नहीं मिलता जो इस बात का कायल हो कि यह कुरान सही है और यह रिवायात गलत है, बल्कि तमाम के तमाम इस बात पर मुत्तफिक है कि वाकई कुरान में तारीफ हुई है और ये किताब बदल दी गई है और असली नहीं है। जहां कुरान की तारीफ 2000 से ज्यादा रिवायात मौजूद हैं वहां उन रिवायात में इंतहाई नुमाया रिवायत ये भी मौजूद है कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेलत के बाद अली इब्न अबी तालिब ने कुरान जमा किया और जमा करके उसे अबू बकर उमर के पास लाए और उन्हें यह कहा कि ये वो कुरान है जो मैंने हसबे तंजील खुदा जमा किया है, जैसे अल्लाह ने उतारा था उसी तरह मैंने ये जमा किया है और आप इसे कबूल करें। रिवायत में आगे अल्फाज दिए कि इन खुलफा ने यानी अबू बकर उमर वादे लफ्जों में इनकार किया कि अली हमारे पास अपना कुरान मौजूद है, हमें तेरे कुरान की कोई जरूरत नहीं है। अली ने यह जवाब सुनते ही उस कुरान एक संदूकी में बंद किया اور اس کو تالا لگا کر مہر لگا دی اور یہ اعلان کر دیا کہ اب اس قرآن کو امام مہدی سے پہلے کوئی نہ دیکھ سکے گا نہ پڑھ سکے گا نہ ہاتھ لگا سکے گا. یہ روایت شیعہ کتب میں تواتر کے ساتھ موجود ہے, بلا اختلاف موجود ہے, اور دنیا میں شیعہ کتب میں اسماء الرجال کی کوئی ایک کتاب بھی نہیں ہے. میں پوری تحدی اور چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو اس روایت پہ جرا کر سکو کہ یہ کمزور ہے, بلکہ بلا نزاع بلا اختلاف اس روایت کو مانا گیا. اور روایت کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے اپنی زبان کہ علی قرآن جمع کر کے لائے اور ابو بکر عمر نے کہا کہ ہم آپ کا قرآن نہیں لیتے, ہمارے پاس اپنا قرآن ہے, اس کو لے جائے. اور علی ابن ابی طالب نے رضی اللہ عنہ اس کتاب کو محفوظ کر لیا اور مہر لگا دی اور کہا کہ مہدی سے پہلے اب تم اسے نہیں دیکھو گے. اس روایت نے یہ وعدے کر دیا کہ جو قرآن ابو بکر و عمر پیش کر رہے تھے وہ اور تھا, اور جو علی لائے تھے وہ اور تھا. جو علی لائے تھے اسے نافذ نہ کیا گیا اور علی ابن ابی طالب نے اسے ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا مہدی تک, اور جو ابو بکر و عمر کے پاس تھا اسے نافذ بھی کیا گیا جمع بھی کیا گیا اور آج وہ آپ کے سامنے موجود بھی ہے. تو یہ روایت واضح غیر مبہم الفاظ میں اس حقیقت کو ثابت کر رہی ہے کہ قرآن دو تھے, ایک علی نے پیش کیا تھا اور ایک ابو بکر و عمر نے پیش کیا تھا, اور جبکہ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ اصلی قرآن وہی تھا جو علی لائے تھے, اور اس قرآن میں خلفاء نے تبدیلیاں کی, اس نے کچھ گھٹا دیا کچھ بڑھا دیا اور اصلی قرآن کو پیش نہ کیا. تو یہ وہ روایت ہے جو رفت کے ہاں مسلمہ ہے, اس میں کوئی نزاع کوئی اختلاف قتل نہیں ہے, اور آج تک کسی شیعہ عالم نے اس روایت پر جرا نہیں کی ہے. تو اس روایت کی موجودگی میں یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ رافضی اس قرآن کے زائد ہیں؟ آپ کوئی نعرہ بھی ابھی بلند نہ کریں, جب میں چاہوں گا تو آپ سے نعرے کی درخواست کر دوں گا, ٹھیک ہے؟ نام تو آپ نے اللہ کا لیا ہے, سب سے پیارا نام ہے, یہ لگائیں گے ہم نعرہ, لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ مجھے لائن پہ چلیں. اس سے پہلے ہی نہ آپ کی آوازیں بیٹھ جائیں نا, آپ میری گزارش آپ کی بنیاد سمجھیں. بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ میری گفتگو کے اس وزن پہ آپ کی نگاہ رہنا چاہیں.
سن کریں
موجود ہیں کہ یہ اصلی نہیں, اور اس میں خصوصیت کے ساتھ یہ روایت کہ علی الگ قرآن جمع کر کے لائے. پھر احتجاج تبرسی بھی, جو روابط کے ہاں انتہائی معتبر اور مسلمہ کتاب ہے، اس میں تحریر کیا گیا ہے کہ ایک شخص میں عرض کر رہا تھا کہ احتجاج سبرسی میں یہ ذکر کیا گیا کہ ایک شخص نے قرآن پر علی ابن ابی طالب کے سامنے اعتراض کہ اس کی ترتیب بدلی ہوئی ہے، اس میں یہ لفظ غلط ہے، اس میں یہ حرف غلط ہے، اس میں یہ غلطی ہے، یہ خامی ہے، یہ نقص ہے، الیاس ہے، یہ اعتراضات. آگے احتجاج سبرسی میں یہ لکھا ہے کہ علی ابن ابی طالب نے جواب دیا کہ قرآن بدلا گیا، اس میں تعریف ہوئی ہے اور اسی تعریف کا نتیجہ ہے کہ تجھے قرآن میں خامیاں نظر آتی ہیں، اصل قرآن میں یہ خامیاں نہیں ہیں، اس میں یہ خامیاں موجود ہیں کیونکہ اسے بدل دیا گیا. یعنی یہ قرآن جو آپ کے سامنے موجود ہے، آپ پڑھتے ہیں، آپ کے بچے پڑھتے ہیں، اس کے لیے احتجاج سبرسی میں لکھا ہے کہ علی نے جواب دیا ایک شخص کو کہ یہ چونکہ غلط ہے، بدل دیا گیا، اس لیے آپ کو نقص نظر آتا ہے، خامیاں نظر آتی ہیں، جو اصل قرآن ہے اس میں یہ خامیاں نہیں جو اس نے گنوائی. یہ روایت بھی اس حقیقت کو واضح کر رہی ہے کہ روافض کا اس قرآن پر ایمان نہیں، نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اصحاب رسول پر ایمان نہ لائیں. اور صحابہ کا انکار ہے اسی غرض سے کہ قرآن سے جان چھڑائے گا، سنت نبوی کا انکار کیا جائے، اور وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب صحابہ کا انکار کیا جائے. اصول کافی سیت کے ہاں انتہائی معتبر اور مسلمہ کتاب، اس حد تک مسلمہ ہے جو اس کے متعلق یہ تحریر کیا گیا ہے کہ یہ کتاب لکھ کر اس کے مصنف نے سفیروں کے ذریعے امام مہدی تک غار میں پہنچائی. یہ تاکیدہ ہے کہ امام مہدی غار میں چھپا ہوا ہے، یہ آل سنت تاکیدہ نہیں ہے، یہ بات آپ کے نوٹس میں رہنی چاہیے. یہ اس اصول کافی میں موجود ہے جو روافض کے ہاں ان کے مذہب کی اساسی اور بنیادی کتاب ہے. فضل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب کے عنوان مستقل ایک کتاب تحریف کی گئی ہے، جس کا رافی مصنف اپنے دام اور اپنے عقیدے کے مطابق دلائل کا انبار لگاتے ہوئے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ قرآن بدل گیا، اور اس کے نام سے بھی ظاہر کہ یہ اصلی نہیں. اور اس کتاب میں باقاعدہ ایک صورت دی گئی ہے کہ جو موجودہ قرآن میں نہیں ہے، اور اس کتاب میں اسے چھایا کیا کہ یہ اصل قرآن میں جو اب غیر. جہاں تک عربی لٹریچر کا تعلق یا عربی کتب کا تعلق، انہیں میں نے جیسے عرض کیا 2000 سے زائد روایات موجود ہیں کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے. اور جہاں تک فارسی اور اردو زبان کا تعلق ہے، اس میں بھی بے پناہ لٹریچر موجود ہے جس میں یہ کھلا ہوا اقرار ہے کہ یہ قرآن اصلی ہے. حتیٰ کہ آج سے قریب 80 سال پہلے خلفاء کی خاطر بدل دیا گیا ہے، اصلی حالت میں نہیں ہے. پھر خود سوال پیدا کرتا ہے کہ جب یہ بدل دیا گیا ہے تو تم صحیح کر دو. جواب لکھتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کے حکم سے مجبور ہیں کہ جب تک مادی غار سے باہر نہ آئیں ہم اس وقت تک اس قرآن کو صحیح نہیں کر سکتے. ہم مادی کے آنے تک کسی غلط قرآن کو پڑھیں گے عیاذ باللہ، اور جب مادی آئیں گے تو اس وقت قرآن اصلی حالت میں پڑھا جائے گا. یہ اردو زبان میں 12ویں پارہ میں اس نے تحریر کیا، اور پھر یہ تنہا مقبول حسین دہلوی تحریر کرنے والا نہیں، ایک درجن کے قریب اس وقت کے شیعہ مجتہدین نے اس کی تصدیق کی، اور وہ تصدیقات آج بھی ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور میں وہ ترجمہ پیش کر سکتا ہوں. اس وقت ان کے جو اساتین تھے، جو جید علماء تھے، ان لوگوں نے مقبول کی تائید کر دی کہ واقعی یہ قرآن اصلی نہیں ہے اور اسے بدل دیا گیا ہے. اردو زبان میں ان کی یہ تفسیر ہے، اور نہایت ہی معتبر ہے ان کے ہاں، مقبول بھی ہے، اور اس پر ایک درجن سے زائد شیعہ علماء مجتہدین کی تصدیقات بھی ہیں کہ واقعی یہ قرآن کا ترجمہ بھی صحیح ہے، اس کی تفسیر بھی صحیح ہے. جبکہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ علیہ عزباللہ اس قرآن کو شراب خور خلفاء کی خاطر بدل دیا گیا ہے. اگر مقبول حسین دہلوی نے 12ویں پارہ میں حاشیے پر یہ تحریر نہ کیا ہو، اور اس کی ایک درجن کے قریب شیعہ علماء نے تائید نہ کی ہو، تو جوتا آپ کا سر ہے. اور اگر یہ حقیقت ہے تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے کہ اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. لفظ ارجلکم میں لام پہ زبر ہے، اور اس کا عطف جا رہا ہے وجوہکم پر. اس عنوان سے، اس لحاظ سے پرانی آیت یہ بتلاتی ہے کہ جیسے تم منہ دھو گے یا ہاتھ کوڑیوں تک دھونے پڑیں گے، اسی طرح تمہیں پاؤں بھی دھونے ہوں گے. لیکن تفسیر لکھنے والا آپ کے کراچی کا، وہ اس الجھن میں پھنستا ہے کہ شیعہ کے ہاں تو مسا ہے پاؤں دھونے نہیں، اور قرآنی الفاظ اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ پاؤں دھوئے جائیں. تو اس کا جواب لکھتا ہے، کہتا ہے اصل میں ارجلکم تھا ہی نہیں. حجاج ابن یوسف نے جب قرآن پہ اعراب لگائے تو اس نے اپنے مذہب کے مطابق اس آیت کو بدلا، چاہیے تھا ارجلکم ہوتا. اس نے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ارجلکم کر دیا. کہتا ہے ہمارا وضو صحیح ہے، قرآن غلط ہے. یہ تفسیر قرآن کی تفسیر کے نام سے آپ کے کراچی سے ہے، اور میں پیش کر سکتا ہوں. پھر آپ کے کراچی ہی سے 1000 تمہاری، 10000 10000 تمہاری، 10 ہماری، 1000 تمہاری، 10 ہماری کے نام سے کتاب آپ کے کراچی سے چھپی. اس کتاب میں تحریر کیا گیا بڑے واضح لفظوں دنیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ تمہارے قرآن میں تو پاکستان کا ذکر بھی نہیں ہے. جس قرآن کو کہتا ہے ہم مانتے ہیں اس میں تو خدا داد مملکت پاکستان کا ذکر بھی ہے، اور وہ کتاب ہمارے امام کے پاس محفوظ ہے. یہ اردو زبان میں آپ کے کراچی میں ہے. آپ جب سلو کریں تو آپ کو مل جائے گی، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں. عربی، اردو اور فارسی ہر قسم کے لٹریچر میں یہ زہر اگلا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، اسے بدل دیا، یہ صحیح نہیں ہے، اصلی قرآن امام مہدی لائیں. پھر احسن المقال کے نام سے منتہى الاعمال کا ترجمہ شائع ہوا. منتہى الاعمال شیعہ کے آموز پر کتاب، وہ فارسی، اس کا اردو ترجمہ لاہور سے احسن المقال کے نام جامعہ المنتظر سے شائع ہوا ہے.
اس میں بھی واضح لفظوں میں یہ تعریف کیا گیا کہ جب امام مہدی آئیں گے تو وہ اصلی قرآن کو نافذ کریں گے، یہ قرآن غائب ہو جائے گا، وہ اصلی قرآن اس کی جگہ لائیں گے، اور جو قرآن کے حافظ ہوں گے پہلے ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی اس نئے قرآن کو یاد کرنے کی. فارسی میں بھی منتعلہ اعمال پاکستان میں موجود ہے اور اس کا اردو ترجمہ احسن الوقار کے نام سے بھی موجود ہے، آپ خود جستجو کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں. میں معاذ الزامات کی فہرست آپ کو نہیں بتلا رہا، میں حقیقت سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ دنیا حیثیت کا چاہے کوئی جوان ہو چاہے بچہ، چاہے مرد ہو چاہے عورت، کوئی ایک بھی اس قرآن کا قائل نہیں ہے جس قرآن کے لیے آپ نے جامعہ تعمیر کیا ہے. ان کے ہاں اجماعی طور پر اس قرآن کا انکار کیا گیا ہے کہ یہ اصلی نہیں. اب اگلی بات، میرا خیال ہے کہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ جو شخص اس موجودہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، اس کو حرف بحرف صحیح نہیں مانتا، اس کو تعریف تغیر اور تبدل سے پاک نہیں مانتا، وہ شخص قطعاً مومن نہیں ہو سکتا. ہم کسی صورت میں ایسے کسی فرد یا جماعت کو اپنا ایک لمحہ کے لیے بھی بھائی نہیں بنا سکتے، اور قرآن کا تحفظ ہمارے ذمہ فرض، اور قرآن کے خلاف اٹھنے والی تحریک کو روکنا اس کے لیے انسدادی کارروائیاں کرنا، اور اس قرآن کے خلاف اٹھنے والی تحریک کے منہ میں لگام دینا میں ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں. اور سنی قوم متحد ہو کر یہ کام کرنا ہوگا تاکہ کتاب اللہ کے خلاف اس تحریک کا راستہ روکا جا سکے. میں تمام مسلمانوں جو پڑھے لکھے ہیں ان سے اپیل کروں کہ تم میری زبان پہ اعتبار نہ کرو، تم اس لٹریچر کا خود مطالعہ کرو، اسی نتیجے پہ پہنچو گے جس پہ میں پہنچا ہوں. مجھے سیت کا رد کرتے ہوئے اور سیا لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہوئے 15 سال کا عرصہ گزر گیا، میں دیانتداری کے ساتھ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ رف اسلام کا حصہ نہیں کفر کا حصہ ہے، اور اس سطح پر کسی بھی قیمت پہ ہم پردہ نہیں ڈالنا چاہتے. اپنی قوم کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا میرا بنیادی حق ہے، اور میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اگر میری یہ گفتگو غلط تو مجھے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے، میں اس کو وہاں ثابت کروں. اور یہ چیلنج بھی میں نے آج نہیں کیا آپ سے، بلکہ ایک طویل عرصہ سے کر رہا ہوں کہ چوکوں اور چوراہوں پہ لڑائی نہ لڑی جائے، فساد قتل و غارت نقص امن کی کارروائیوں کی طرف اپنے جرائم پہ پردہ ڈالنے کے لیے نہ بڑھا جائے، بلکہ اصول اور قاعدے کے مطابق سیت کو عدالت میں آ جانا چاہیے یا نہیں آ جانا چاہیے، آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے. ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا فل بینچ ہماری بات سنے، چاہے ایک سال بعد سننے میں لگا دے، اگر ہم سیت کو قرآن کا منکر ثابت نہ کر سکیں ہمیں ملک بدر کر دے گا، اور اگر ہم ثابت کر دیں تو پھر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ رف اسلام کا حصہ نہیں، ٹھیک ہے یا نہیں، یہ کوئی ناجائز مطالبہ یا یہ کوئی تقریب کاری ہے. بلند آواز سے بولیے، اونچی آواز سے، جائز ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کراچی کے مختلف اجتماعات میں یہ بات کہی ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ کے نوجوان اگر مہاجر قوم کے حقوق کے لیے میدان میں آئے ہیں، جیلیں بھری ہیں، لڑائی لڑی ہے اور وہ اس کو جائز اور درست سمجھتے ہیں تو کوئی بڑا نہیں ہے کہ چاہے مہاجر ہو چاہے پٹھان، چاہے قریشی ہو چاہے سید، مولوی ہو غیر مولوی، لیڈر ہو غیر لیڈر، کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ کتاب اللہ کے حقوق کے لیے بھی جنگ لڑے. اسے کتاب اللہ کے تحفظ کے لیے، اس کے تصدق کو برقرار رکھنے کے لیے بھی میدان عمل میں اترنا ہو. اور کتاب اللہ کے تحفظ کی گفتگو کو فرقہ واریت کہنے والا کون ہی غدار ہے؟ بس دھیان رکھ، اگر قرآن کی حفاظت کی بات کرنا بھی فرقہ واریت ہے تو دین کس کا نام؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ سامعین محترم، ایک بنیادی بات یہ کہ صحابہ کا انکار اس لیے کیا جا رہا ہے کہ قرآن سے جان چھڑائے گا. نمبر دو، صحابہ کا انکار اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا جا رہا ہے. وجہ ہے آپ کی میری طرف، اصحاب رسول کا انکار اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ ختم نبوت کا انکار کیا جا رہا ہے. کیوں؟ عقیدہ امامت کے نام رس نے ایک عقیدہ تیار کیا، امام معصوم ہوتا ہے، اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے، اس کے باطنی وہی آتی ہے، شب قدر میں اس پر فرشتے اس سال کے احکام لے کر نازل ہوتے ہیں. امام کسی بھی چیز کو حلال کر سکتا ہے اور کسی بھی چیز کو حرام کر سکتا ہے. امام کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے. یہ تعریف کی گئی ہے امام کی کہ وہ معصوم بھی ہوتا ہے، اس کی اطاعت فرض بھی ہوتی ہے، اس پہ ملائکہ بھی اترتے ہیں، اس پہ ہر سال کے نئے احکام بھی اترتے ہیں، اور وہ حلال کو حرام بھی کر سکتا ہے، حرام کو حلال بھی کر سکتا ہے. یہ تعریف کی گئی امام کی. اور ان اماموں میں پہلا امام علی ابن ابی طالب کو منتخب کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ علی خلیفہ بلا فخر ہیں، علی پہلے امام ہیں، اور جو لوگ علی کو پہلا امام نہیں مانتے ہیں انہوں نے گویا کفر کیا ہے کہ نبی کا منتخب کردہ اور نبی کا ہی نہیں مامور من اللہ تھا، اس کا انکار کیا ان لوگوں نے. اس بنیاد پر صحابہ کو گالی دی گئی، سورا کیا گیا. جو اگر صدیق کو مان لیا جائے عقیدہ امامت پڑتا ہے، اگر عمر کو مان لیا جائے عقیدہ امامت کے پرچے اڑتے ہیں، اور جب عقیدہ امامت اڑ جائے گا ختم نبوت کا انکار نہیں یہ دنیا کر سکے گی. مقصد ختم نبوت کا انکار تھا امامت کے عقیدے کے پردہ میں، اور اس امامت کو ثابت کرنے کے لیے اصحاب رسول کا انکار ضروری سمجھا گیا. یہی وجہ ہے اور صحابہ پہ ترہ ہوتا ہے تاکہ وہ ایک رنگ میں امامت کے عقیدے کو پھیلا کر عقیدہ ختم نبوت کا انکار کر سکے، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں ہے صحابہ اکرام کے انکار. یہ اصل جڑ ہے. اور پھر یہ بات نئے تنہاری سے آج سے تقریباً 200 سال پہلے، یہ اس سے بھی کچھ زیادہ عرصہ سمجھ لیجیے، ولی اللہ محدث دہلوی نے تفہیمات الہیہ میں لکھا ہے کہ رسی فی الحقیقت ختم نبوت کا منکر، اور زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے. اور وجہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہی مسئلہ امامت لکھا ہے کہ مسئلہ امامت کسی طور پہ ختم نبوت کا انکار ہے. خاتم الانبیاء کے بعد کوئی معصوم ماں جل نہیں سکتی. کیا خیال ہے آپ کا؟ خاتم الانبیاء کے بعد کوئی معصوم ماں جل نہیں سکتی. اور صرف اتنے پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ دنیا سیت نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ ہمارے 12 امام تمام پیغمبروں سے اعلی اور افضل ہیں. دنیا میں کوئی وہ مفتی نہیں ہے جس کا قلم لکھ سکے یا زبان کہہ سکے کہ غیر نبی نبی سے افضل ہو سکتا ہے یا یہ عقیدہ رکھنے والا مسلمان رہ سکتا ہے. لا ریب لا شک جو شخص کسی غیر پیغمبر کو پیغمبر پہ ترجیح دیتا ہے, کسی غیر نبی کو نبی پہ فوقیت رکھتا ہے, کسی غیر نبی کو نبی پہ فضیلت دیتا ہے, اس کے کفر میں اس کے اختلاف میں اس کے بدل میں اس کی شہرت میں کوئی سب نہیں ہے اور اس کو مسلمانوں کے فرقے میں تسلیم کرنا پر دھیان کی ہے. میں نے تو ابھی آپ کو اجازت نعرے کی نہیں وعدہ کیا, میں نے آپ سے عرض کیا کہ نعرے کا وقت آئے گا, اگر آپ تھکے ہیں اور نعرہ احتجاجی ہے کہ بس کی جا, میں بس کر دیتا ہوں. بات میری سمجھ آئی ہے آپ؟ خصوصاً میں عزیز طلبا سے عرض کروں گا کہ شاید اس گفتگو میں بعض باتیں بعض عوام کو سمجھنا ہے, لیکن تم تو ایک علمی ادارے میں رہتی ہو, تمہیں تو اس کو کیچ کرنا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کوئی غیر نبی نبی سے افضل ہو سکتا؟ اور پھر سن لیجیے کہ علی بن ابی طالب کو محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے برابر لکھا گیا ہے اور کھلے لفظوں میں کہا گیا کہ علی نسل رسول ہے. علی میں اور محمد رسول اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے, واضح لفظوں میں تعریف کیا گیا ہے اور یہ عقیدہ قطعی کفری عقیدہ ہے. رب العالمین کی پوری کائنات میں محمد رسول اللہ کے برابر کوئی نہیں. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ قطر وہابیوں کے سٹیج سے کہہ رہا ہوں, یہ ان کے وہابی ہونے میں کوئی شبہ ہے جی؟ تو پھر انہوں نے میری زبان پکڑ لی ہے کہ کیا کہہ رہے ہو؟ چھوڑو غلط فہمیے, چھوڑ دو ذاتی اناد اور ضد, حقیقت پھر آؤ. کوئی دیوبندی کوئی اہل حدیث محمد رسول اللہ سے بڑا جو ان کے برابر کائنات میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں مانتا. اللہ محمد رسول اللہ اور ساری کائنات سے افضل ہیں, لیکن محمد رسول اللہ کے برابر اللہ کی پوری مخلوق میں اور کوئی نہیں, اور سید علی کو محمد رسول اللہ کے برابر مانتا. یہ عقیدہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ اس کو ایک لمحہ کے لیے بھی تسلیم کیا جا سکتا ہے اونچی آواز سے؟ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں مانا جا. سامعین محترم, چلتے ہوئے ایک بات یہ بھی کہتا جاؤں کہ رزق کے دل و دماغ میں جا رہی ہے وہ اپنے خلاف بات کو سن کے برداشت ہی نہیں کر سکتی جارحیت, اور اسی جارحیت کا خمیازہ بھگتا ہے علامہ احسان الہی مرحوم نے. تم لاکھ پردے ڈالو, حکومت لاکھ پردہ ڈالے, لیکن میں کھل کے الزامات کرتا ہوں احسان الہی ظہیر کا قاتل تصور نقلی امامیہ سٹوڈنٹس کا سابق صدر ہے جسے تین برا کے بعد حکومت نے چھوڑ دیا. Go! یہ کیا تماشا ہے کہ حکومت کے لیے ہم نے ملزم احسان الہی کو پکڑ لیے لیکن ظاہر کرنے سے حالات بگڑتے ہی تم قاتل کو ظاہر نہیں کرتے تو حالات بگڑتے ہیں تو تمہیں غصہ کیوں ہو رہا تھا تم ناکام ہو تم اتنے بڑے مجرم کو ظاہر نہیں کر سکتے کہ حالات بگڑتے ہیں اور احسان الہی مرحوم یہ سچ میں آتا کیوں بھگتا انہیں کتاب لکھی تھی اشیاء والقرآن جس نے تہلکا مچا دیا پوری عرب کنٹری میں شیعت کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا خمیازہ بچتا گھٹتا ہوا لیکن میں یہ دنیا شیعت سے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے اور موت اپنے وقت سے پہلے نہیں آئے گی لیکن یہ تم سے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اب تمہارے کفریات پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا اور یہ آج ہمارا الزام نہیں حقائق ہے تم ان کفری حقائق کے قائل ہو کراچی کی موجودہ صورتحال اگر میرے سامنے نہ ہو تو میں شاید کسی اور انداز اور لہجے میں آپ سے بولتا ہوں جس کو آپ میرا اصلی لہجہ تصور لیکن بہرحال میں نے موجودہ حالات کا لحاظ رکھا ہے ہم کبھی دور پہ تخریب کاری یا قتل و غارت گری کے قائل نہیں ہیں لیکن یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم بے غیرتی کی زندگی نہیں گزارنا ہم امن کے خواہاں ہیں لیکن اس صورت میں نہیں کہ قرآن کا باقی دندناتا پھرے اور قرآن کے خادم بیڑیاں پہن کر جیلوں میں پڑے رہیں یا بموٹے اڑا پڑا یہ کوئی انصاف نہیں میری بات آپ کو سمجھ آئی عظمت صحابہ کانفرنس کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو صحابہ کی شخصیات سے واقف کرایا جائے اور میں نے اس کے بنیاد رکھی کہ صحابہ کا انکار کیوں کیا جا رہا ہے انکار کی ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن سے جان چھڑائی دوسری وجہ یہ کہ ختم نبوت کا انکار کرنا اور مزید ظلم یہ کہ پھر صحابہ کا انکار بھی کسی عام زبان میں نہیں کیا گیا بلکہ انتہائی غیر پارلیمانی زبان غلیظ زبان استعمال کی گئی ان کتی سفار شخصیات کے خلاف اتنی غلیظ زبان کہ اصحاب رسول کو ماؤں کی گالیاں دی گئی آپ کے کراچی میں کتاب چھپی ہے اصحاب رسول کی کہانی قرآن و سنت کی زبانی اس کتاب میں الیاس باللہ نقل قبر کو نواشت عمر بن خطاب کو حرام زیادہ تحریر کیا گیا ہے تم بتلاؤ کہ یہ لٹریچر ملک میں موجود ہو اور تم ہمیں کہو کہ اس کے اقتدار فرقہ واریت ہے اختلاف نہیں کیا گیا صرف صحابہ سے بلکہ ان کے خلاف وہ گندی زبان استعمال کی گئی ہے جو زبان کوئی گندر استعمال کرتا ہے یا جو زبان کوئی انتہائی کمیاں استعمال کرتا ہے وہ زبان اصحاب رسول کے خلاف استعمال کی گئی اور خصوصیت کے ساتھ فاروق اعظم کے خلاف جسے نبوت نے تڑپ تڑپ کے خالق سے مانگا تھا سن جاؤ تم زندہ ہو اور عمر کو حرام زیادہ تاریخ کیا جائے تم کیوں نہیں جاگتے تم کیوں ہمارے دست و بازو نہیں بنتے کہ ہم نے کفر کا راستہ آئینی طور سے روکے صرف یہی تک نہیں آنگن ڈائجسٹ کے نام سے لاہور سے ڈائجسٹ چھپا جس میں واضح لفظوں میں تحریر کر دیا گیا کہ معاویہ بن ابی سفیان کی بیٹی میری زبان لڑکی ہے لیکن میں نے کافر کے کفر کو بڑھانا کرنا ہے اس مجبوری کے تحت ذکر کر رہا ہوں ورنہ صاحب جل پاس زبان پہ نہ رہتا مولویوں پیروں لیڈروں سنی نوجوانوں تمہاری خیرت کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں قیامت ٹوٹ گئی غضب جا گیا ظلم و ستم اور بربریت کی انتہا ہو گئی آنگن ڈائجسٹ کا مصنف لکھتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کی بیٹی معاویہ کا باسی بھی مبتلا رہا کرتی تھی اور صرف اتنا نہیں بلکہ یہ بے ایمان یہ بھی تعریف کرتا ہے کہ تمام صحابہ کی بیٹیاں یار بنایا کرتی تھی کہیں گے آج مولوی کی بیٹی کی آبرو محفوظ ہے لیڈر کی بیٹی کی آبرو محفوظ ہے یار صحابہ روایت رہ گئے ان کی بیٹیوں تک کو محفوظ نہ کیا جائے دنیا ایسی جب دماغ کے طریقے کھول کے سن لے ہم نے مرنے کا فیصلہ کر لیے ہم نے کفر کا راستہ درخت سے روکیں گے یا ہاتھ سے روکیں گے قوت سے روکیں گے یا یہ پاکستان میں کفر کھپے گا یا ہم رہیں گے مجھے بات کرنے دیجیے آپ کے نعرے کا کھاتا میں نے پورا نہیں کیا ناراض نہ ہوں بھائی صاحب کو ساتھی عزیز ہیں پونجی ہے ہمارے پاس لیکن میں وقت بچانے کے لیے آپ کو بار بار کنٹرول کر رہا ہوں میں آپ کے نعرے سے متفق ہوں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کوئی دقت نہیں ہے موت اس سے کب کرنی اور وقت سے پہلے نہیں آتی وقت سے پہلے بلکہ یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر اس راستے میں میری موت آئی تو میری وہ موت شیعہ کے غیر مسلم اقلیت ہونے کا سبب بنے مجھے اپنے خالق کی امید ہے اگر اسی راستے میں آ اگر صحابہ کی عصمت کا پھیرا لہراتے ہوئے موت آتی ہے تو آئے نا مرنا تو باہر حال ہے یہ نہیں مرنا آپ موت سے جان چھڑا جائیں گے جی نہیں چھڑا سکتے موت تو باہر حال آئے گی کہنا چاہتا ہوں دماغوں کے دریچے ذرا کھول کے دیکھو دماغوں کے دریچے ذرا کھول کے دیکھو ہم لوگ وہی ہیں کہ نہیں دماغوں کے دریچے ذرا کھول کے دیکھو ہم لوگ وہی ہیں کہ نہیں اوس کے قطرے ہیں یا بکھرے ہوئے موتی اوس کے قطرے ہیں یا بکھرے ہوئے موتی دھوکا جو نظر آئے ذرا رول کے دیکھو میں جس موقع پر جیل جانے سے پہلے تھا اسی موقع پر تھا ہمارے عزائم میں کوئلے تک نہیں آئی میرے بھائی عظمت اصحاب رسول کے لیے میں اپنی زندگی وقف کر چکا ہوں اور سنی قوم سے میرا یہی مطالبہ ہے سنیت پلیٹ فارم پر آ جانا چاہیے آ جانا چاہیے یا نہیں آ جانا چاہیے سنیت کو بنیاد مرسوس بن جانا چاہیے ان حالات میں جب صحابہ کے خلاف لٹریچر اور تحریر کی یہ پوزیشن اور اتنا کھلا کفر بکا جا رہا ہوں لاہور سے کتاب چراغ مصطفی کے نام سے چھپی جس میں اس کا بے ایمان مصنف تحریر کرتا ہے کہ سب سے پہلے شیطان کے عقیدے کو جس شخص نے قبول کیا تھا وہ ابو بکر صدیق تھا. اردو زبان میں میرے بھائی اردو